الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق والسلام أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والعلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كله بي مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للأرامل اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحات زندگی اور آپ کے فرمان عالی اور ہر لحظہ جو آپ کے وجود مسعود سے صادر ہو رہا ہے اس کے گوشوں کو درس سیرت کے تناظر میں پیش کیا جا رہا ہے اور اس سے سعادت دائمی حاصل کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق رفیق سے تسلسل کے ساتھ یہ درس سیرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین احوال آپ کے معاملات صحابہ کے ساتھ اور اسلام کی نشر و اشاعت کے اندر آپ کی فکری خدمات اور آپ کی سیاسی خدمات اس کے مختلف گوشوں پر تقریباً گفتگو کرنے کے بعد ہم اب بالکل سیرت مبارکہ کے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحات زندگی میں یوں سمجھ لیجئے کہ 63 سال کی عمر کے عرصے میں داخل ہو چکے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک انقلابی سفر حجۃ الوداع کا، اس کی تفصیل مختلف گوشوں سے آپ کی خدمت میں ذکر کی گئی۔ حجۃ الوداع کی کیفیت، اس میں ہونے والے معاملات و شرعی مسائل اور شریعت مطہرہ کے اندر شامل ہونے والا ایک بہت بڑا ذخیرہ، وہ ایک تفصیل کے تناظر میں ذکر کر دیا گیا۔ اب یہ ذی الحجہ کی 12 تاریخ ہو چکی ہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو حکم دے دیا ہے کہ رخت سفر باندھیں اور مدینہ منورہ کی طرف دوبارہ روانہ ہو جائیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے وقت طواف ودا فرمایا۔ طواف ودا کی شرعی نوعیت کو میں نے گزشتہ درس میں طواف زیارت اور طواف ودا کے شرعی مسائل میں درس سیرت میں ذکر کر دیا تھا کہ یہ آفاقی کے اوپر اپنے وطن سے لوٹنے کے لیے واجب ہوتا ہے کہ وہ حرم خدا میں حاضر ہو اور بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے۔ اس میں صحیح نہیں ہوتی ہے، صرف 7 چکر ہوتے ہیں اور رمل بھی نہیں ہوتا، کیونکہ رمل اس طواف کے اندر ہوتا ہے جس کے ساتھ صحیح ہوتی ہے، اور جس طواف میں صحیح نہیں ہے اس میں رمل نہیں۔ رمل کہتے ہیں کہ پہلے 3 پھیروں کے اندر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر، جس کو کہتے ہیں اترا کر چلنا، اکڑ کر چلنا۔ یہ کیفیت قائم کی جاتی ہے کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تو اسی انداز میں آپ نے کعبہ شریف کا طواف فرمایا تھا. اور ایک روایت یہ کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام فتح مکہ کے لیے تشریف لائے تھے تو اس وقت جو صحابہ نے عمرہ کیا تھا تو ان کی کیفیت یہ تھی. تو اللہ رب العالمین کو اپنی دین کے غلبے کے لیے اور اپنے دین کی نصرت کے لیے کیے جانے والا ہر عمل اس قدر محبوب ہے کہ اکڑنا اور اترانا حرم کے اندر جائز نہیں. لیکن جب وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوا اور دشمنان خدا اور مصطفیٰ کے لیے ہوا تو اللہ رب العالمین نے اسے شریعت کا درجہ دیا ہے. اور یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اگر اجتہام اور رش نہ ہو تو پہلے تین پھیروں کے اندر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اور اپنے کاندھوں کو ہلاتے ہوئے جس طرح کے اکھاڑے کے اندر پہلوان آتا ہے, اس اس کیفیت کے ساتھ خانہ کعبہ کے پہلے تین چکر لگائے جاتے ہیں اور اس کو سورۃ الرمل کہا جاتا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف وداع فرما لیا ہے اور اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام طواف وداع جو حضور نے فرمایا ہے وہ سحری کے وقت کے بعد فرمایا ہے, یعنی فجر سے پہلے اور وقت سحری کے بعد جو بالکل فجر کے وقت کی آمد ہو رہی ہے, اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے طواف وداع کو ختم کیا. تو جب طواف وداع ختم ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے خبر دی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت قریبی رشتہ دار بھی ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں, فاتح ایران یہی ہیں, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر کسرا کو پچھاڑنے کے لیے اور کسرا کی تمام حکومت اور تمام گوشوں کو پسپا کرنے کے لیے علم جہاد فاروق اعظم نے جس کو دیا اور جس کو اس کی کمانڈ عطا فرمائی وہ حضرت سعد بن ابی وقاص تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ عظیم صحابی ہیں جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر فرمایا کرتے تھے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. یہ شرف بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کو حاصل ہے. حج کے آپ جانتے ہیں کہ حج جہاں ایک بہت بڑی سعادت ہے تو وہیں ایک مومن کے لیے تکلیف اور آزمائش بھی ہے. جسمانی آزمائش بہت ہے اور جسمانی تکلیف بھی بہت ہے, یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں, پیدل سفر, دھوپ, بھوک پیاس, دیگر اور چیزیں. آج تو خیر یعنی عشر عشیر بھی نہیں رہی وہ سختی, لیکن جب دور صحابہ اکرام تھا سواریوں کا کیا اہتمام, وہ ساری تفصیل میں نے حجت الوداع کے اندر حضور کے ورود مسعود کے حوالے کے ضمن میں ذکر کر دی ہے. تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ حج کے بعد بیمار ہو گئے اور آپ پر بخار آ گیا اور تھکن بہت زیادہ تھی اس وجہ سے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز خانہ کعبہ میں ادا کی تو صحابہ اکرام علیہ مرضوان نے عرض کیا رسول اللہ سعد بیمار ہو گئے ہیں. تو سرکار نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, پہلے ہم ان کی عیادت کریں گے اور پھر ہم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوں گے. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی عیادت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. ان کے جسم میں بہت درد تھا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دم بھی فرمایا اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شفقت اور محبت کے جملے ان کے لیے ارشاد فرمائے. سعد یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس بیماری میں انتقال کر جاؤں. حضرت سعد بن وقاص یہ سمجھتے تھے کہ میری کیفیت یہ ہو گئی کہ شاید میں اب دوبارہ صحت یاب نہ ہو سکوں. تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنا ایک مسئلہ ذکر کیا, اپنے دل کی خواہش ذکر کی, عرض کیا رسول اللہ میں بہت مالدار آدمی ہوں اور اللہ رب العالمین نے مجھے بہت مال عطا فرمایا ہے, کیا آپ مجھے اس بات کی اور میرے پاس جو میرے اگر میں مر گیا تو میرے پاس وارثوں میں اگر کوئی بچا تو میری ایک بیٹی ہی ہے اور کوئی ہے ہی نہیں, صرف ایک میری بیٹی وارث ہے. تو یا رسول اللہ کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنا دو تیاہی مال اللہ کی راہ میں اپنی زندگی میں ہی صدقہ کر دوں؟ سرکار فرمان نہیں, میں تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تم اپنا دو تیاہی مال اللہ کی راہ میں صدقہ. پھر کہتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کیا کہ حضور آدھا مال میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں. حضور نے فرمایا کہ نہیں, میں اس کی بھی اجازت نہیں دیتا. تو کہا کہ حضور میں اپنے جو میرے پاس مال ہے اس میں سے ایک حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں. حضور نے فرمایا میں اس کی بھی اجازت نہیں دیتا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حکیمانہ جملے اور اپنی بصیرت اور اپنی نگاہ نبوت اور تربیت انسانیت کے حوالے سے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. سرکار نے فرمایا سعد میں تمہیں یہی دعوت دیتا ہوں کہ انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے, لیکن جو تمہاری کیفیت ہے اور تمہارے پاس تمہارے جانے کے بعد تمہارے گھر والوں کے جو معاملات ہیں. یقیناً راہ خدا میں خرچ کرنا بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن میں تمہیں منع اس لیے کر رہا ہوں کہ انک ان تترک ورثتک الاغنیاء خیر من ان تترک عائلتن. فرمایا کہ میں تجھے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تو اپنے وارثوں کو غنی چھوڑے، یہ اس سے بہتر ہے کہ تو اپنے وارثوں کو کنگال چھوڑے. تو میں تجھے یہ نہیں کہتا کہ تو اپنا یہ مال خرچ کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے، بلکہ میں تجھے یہ کہتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ جب تو دنیا سے رخصت ہو تو تیرے ورثاء غنی ہوں، اور ایسا نہ ہو کہ تو اسے اس حالت میں چھوڑ دے کہ وہ محتاج اور تنگ دست ہو جائے. یہ تکفرون الناس، اور وہ لوگوں سے بھیک اور خیرات مانگے، تو ایسا میں نہیں چاہتا. فرمایا انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجه اللہ تعالی الا ان اجرت بها. فرمایا جو تو اپنے ان بچوں کے لیے جو خرچ کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، اور جو ان کے لیے چھوڑ کر جائے گا، اس پر بھی تو اللہ تجھے اجر عطا فرمائے گا. تو اپنی زندگی میں سب کچھ بار کر جا رہا ہے اور اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑ رہا، تو میں تجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا. میں اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ اپنے بچوں کو کنگال اور بھگاری بنا کر نہ جا کے بعد میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، ان کو تو غنی کر کے جا، ان کے لیے سارا مال چھوڑ کر جا، تاکہ پھر وہ شرعی تقاضے جو تقسیم کرنے کے وہ کر لیں اس میں. اور فرمایا جو مال تو اللہ کی رضا کے لیے اپنے بچوں کے لیے خرچ کرے گا، اللہ رب العالمین تجھے اس پر بھی تو اجر عطا فرمائے گا. اور پھر حضور شاہ فرماتے ہیں حتی ما تجعلہ فی فی امراتک، یہاں تک کہ تو اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتا ہے اس پر بھی تو خدا تجھے اجر دے رہا ہے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد بن وقاص کو وہ جو انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ تھا اس کو اعتدال کی طرف لانے کے لیے اس چیز کو ذکر فرمایا. یا مجھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم بھی ہے، اس حوالے سے میں حصول برکت کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ 30 تاریخ کو تو ہمارا پروگرام ہے، حضور قبلہ مجاہد اہل سنت، سرمایہ اہل سنت علامہ عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکات عمر عالیہ تشریف لائیں گے، اور اپنے ملفوظات اور اپنے خطاب عالیہ سے اور گراں قدر خیالات سے ہمیں مستفیض فرمائیں گے. تو یہ تو بدھ کے دن ہے، لیکن انشاءاللہ جمعے کے دن سے ہمارے محرم کے خطابات شروع ہو جائیں گے جو ہر سال ہوا کرتے ہیں. تو محرم کے خطابات کے اندر میں نے پہلی تقریر اس موضوع پر رکھی ہے کہ کیونکہ آج کل جس طرح کے ممتاز قادری کا مسئلہ، دیگر مسائل جو چل رہے ہیں، اس میں علماء نے علم کلام کے اندر خاص بحث لکھی ہے کہ عقیدہ نبوت صرف محمد رسول اللہ پڑھنے سے پورا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں عقیدے کے اندر جو نبی کے لیے اس کا ماننا واجب اور ضروری ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ نبی کو اس سے پاک اور مبرہ جاننا واجب اور ضروری ہے. تو کچھ چیزیں نبی کی ذات میں اور انبیاء کے ساتھ اس سے وابستہ رکھنا یہ واجب اور ضروری ہے، اور اس پر علم کلام کے ہمارے تمام اساتذہ نے یہ لکھا ہے کہ اس کا جاننا صرف علماء نہیں عوام کے لیے بھی ضروری ہے. تو محرم کے یہ دن ہوتے ہیں اور طبیعتیں تیار ہوتی ہیں عقائد و نظریات اور حقائق کو سننے کے لیے، تو میں نے چاہا کہ اس میں آپ کی خدمت کے اندر وہ ایک طویل بحث جو ہے اس کو دلائل کے ساتھ آراستہ کر کے پیش کر دیا جائے، جس کا جاننا خواص اور عوام دونوں کے لیے ضروری ہے تاکہ انہیں مکمل طور پر شعور عقیدہ نبوت حاصل ہو جائے. ایک ٹاپک تو ہمارا یہ ہے. دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ اسلام میں سیاست کی کیا حیثیت ہے اور سیاست شریعہ کی کیا حیثیت ہے، اور اس کے تناظر میں انشاءاللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام یہ احوال کو ہم وہاں پر تفصیل لائیں گے، اور بالخصوص ویب سائٹ اور نیٹ پر، اور ہمارے بچوں نے ہمیں کہا کہ یہ ہوتا ہے تو چند رابضیوں کی طرف سے اور کچھ تبزیلی قسم کے جو لوگ ہیں برطانیہ میں، وہ شیطان اکثر پائے جاتے ہیں، تو وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہ جانے کس کس قسم کے تبرے اور سنی بن کر کچھ بات کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں. تو انشاءاللہ حضرت علی کی بیٹی سے آپ کا نکاح، سیدہ ام کلثوم کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم کا نکاح، انشاءاللہ اس موضوع کو تحقیق کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. باغ فدق کے مسئلے کو انشاءاللہ تحقیق کے تناظر کے اندر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جس باغ کو بہانہ بنا کر سیدنا فاروق اعظم پر تبرہ کیا جاتا ہے، اور پھر وہ حدیث مبارکہ جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ جاؤ عمر قلم اور کاغذ لے آؤ میں کچھ لکھانا چاہتا ہوں، تو اس حدیث پاک کی کیا حیثیت ہے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا اس پر جواب دینا، اور اس پر ساری رابضیت اور تبزیلی جو موجود ہیں کہ جو اپنے آپ کو سنی بھی کہتے ہیں سب کچھ کہتے ہیں لیکن اندر سے ربز کے جراثیم ان کے اندر موجود ہے، کبھی وہ سیدنا صدیق اکبر کی خلافت اول پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ جی سیاسی خلیفہ جناب جو ہے کہ وہ حضرت ابو بکر تھے اور ولایتی خلیفہ حضرت علی تھے، تو اس قسم کے نام نہاد لوگ جو ہے وہ ٹی وی پر بھی آپ کے سامنے اشکارا ہوتے ہیں. تو ہم صرف آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں جو اہل سنت کا مسلم نظریہ ہے اور جو اکابر اور اولیاء کا عقیدہ ہے, ہمارا فریضہ یہ ہے کہ خود بھی اس پر عمل کریں اور جو سننے والے ان تک وہ بات پہنچانے, اور ان سے کہہ دیا جائے کہ نام نہاد ان مٹیوں کی باتوں کو نہ سنا جائے بلکہ سواد اعظم کی اتباع کی جائے, کیونکہ یہ وہ نظریات ہے جس کو قبول کرنے سے بندہ یقیناً حضور کی شفاعت کا مستحق ہوگا. اور ایک اس میں جو تیسرا درس ہمارا ہوگا وہ بہت بنیادی درس ہے جو نیٹ اور ویب سائٹ پر بڑا اٹھایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول حضرت عیسیٰ, اس پر مرزائیوں کے کچھ اعتراضات ہیں, تو وہ انشاءاللہ ایک بڑا دلچسپ بڑا عشق و محبت والا اور بڑا تحقیق والا اور ایک سنی کے لیے امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے حوالے سے ان باتوں کو جو جاننا ضروری ہے جو ہمارے اکابر علماء نے لکھا ہے, تو انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں اس کی ایک پورا ایک مقالے کی ترتیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں پڑھ کر سنا دوں تاکہ ہم اس کی جہتوں کے ساتھ بھی گویا کہ بہرہ مند ہو. جہاں دیگر گوشوں کے ساتھ الحمدللہ اس مسجد کے اندر اکابر کا عقیدہ پیش کیا جاتا ہے, تو بہت زمانے سے میں سوچتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور امام مہدی کی شریح حیثیت, جس طرح وہ گوبر شاہی ریاض شاہی جو پیدا ہوا تھا اس نے دعویٰ کر دیا, تو آئے دن کوئی نہ کوئی امام مہدی بن کے کھڑا ہو رہا ہوتا ہے, تو اس سے متعلق شرعی نظریہ اور اہل سنت کی روایات کیا کہتی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے, اور بالخصوص اس میں جو بنیادی بات ہے کہ آپ نبی بن کر آئیں گے یا امتی بن کر آئیں گے, اس پر میں حضور اعلی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کی جو نادر اور ایک جو ہے کہ وہ نایاب اور یوں سمجھ لیجیے بڑی عجیب و غریب بحث ہے جس کا سہرا یقیناً اعلی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کے سر جاتا ہے, آپ نے اپنی تحقیقات کے ذریعے جو امت کا عقیدہ بچایا ہے اور اس کو تحفظ بخشا ہے انشاءاللہ اس کا سلیس, کیونکہ آپ بہت بڑی شخصیت ہیں, علمی مقام آپ کا بہت بلند ہے, تو ایک شخص ان کی کتاب کو اٹھا کر نہیں سمجھ سکتا کہ وہ کیا تحریر فرما رہے ہیں, اس لیے کہ ان کا علمی مقام اتنا ہے کہ علماء کے لیے بھی اس کو سمجھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے, کیونکہ آپ کی علمی جلالت یہ تھی, بندہ جس طبیعت کا ہوگا جس مزاج کا ہوگا جو علم اس کے اندر سرایت کر جائے گا تو اس کا لب و لہجہ اس کا اسٹائل اس کا انداز وہی ہوگا. تو حضرت پیر صاحب علیہ رحمٰن نے جو گفتگو فرمائی ہے بہت نایاب گفتگو فرمائی ہے, انشاءاللہ اس کا بھی ایک سلیس ترجمہ اور خلاصہ اس عقیدے کے حوالے سے ہم پیش کریں گے, اور آخری انشاءاللہ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے, اور کچھ کیونکہ ہوش میں رہنا چاہیے, خالی فضائل میں بھاگنا نہیں چاہیے بلکہ تحقیق بھی کرنا چاہیے, اور میں یہ سمجھ رہا ہوں اس حوالے سے کہ جس طرح میڈیا تیز اور فاسٹ ہو گیا ہے, ہر ایرا غیرا تو خیرا محقق بنا بیٹھا ہے, اور وہ جس موضوع پر چاہے جس شخصیت پر چاہے آزادانہ تبصرہ کرتا ہے, تو آج سے ہی ہمیں تیاری کرنی چاہیے, بالخصوص ان نوجوان دوستوں کو جو یہاں پر شامل ہیں یا جو پوری دنیا میں ہمیں سن رہے ہیں, کہ آنے والا دور بڑا خطرناک ہے. جو چیزیں آج آپ کہتے ہیں بھائی اس پر تخلیق کرنے کی کیا ضرورت ہے, آپ اس پر ٹائم خراب کر رہے ہیں, انہی عقائد و نظریات کو مشکوک بنانے کے لیے مختلف جرائد مختلف احوال مختلف نام نہاد قسم کے محققین آگے آ رہے ہیں اور وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں, جس طرح کہ حال ہی میں مجھے ہمارے بچے نے کتاب دی اس میں اتنا بڑا حملہ کہ حضرت امام حسین جو ہے وہ صحابی ہی نہیں ہے, اور اس نے ادھر ادھر کے حوالے, اور یزید بڑا مظلوم تھا, تو میں نے اس کتاب کو اپنے سامنے رکھا ہے اور جو اس کی صحیح تصویر ہے, اور بلکہ پوری کتاب ہی وہ خیانت پر مبنی ہے, لیکن یہ ان لوگوں کی پیداوار ہے جو آہستہ آہستہ آپ کے ضمیر کو دستک دیتے ہیں کہ وہاں سے کوئی رپلائی آتا کہ نہیں آتا. تو یقیناً اگر کوئی ہمارے نظریات اور حب اہل بیت کی ہماری اس عمارت کی طرف اگر چھوٹا سے کنکر بھی مارے گا تو ہم اس پر بم ماریں گے, لیکن بات ہوگی دلائل اور حقائق کے ساتھ, اس لیے کہ یہی چیزیں عقائد کو تحفظ دینے کی ہے, کیونکہ آپ دیکھیے آپ کی نماز روزہ زکات سب انہیں عقیدے پر رکھا ہوا ہے, جہاں یہ مشکوک ہوا خدا نہ کرے تو یہ سب بہا کے لے جائے گا. تو یہ محرم کی آخری نشستیں کیونکہ یہ طبیعتیں تیار ہو جاتی ہیں, تو اس حوالے سے میں نے کوشش کی ہے کہ چار درس جو ہے یہ مختلف صورتوں کے اندر, ابھی انشاءاللہ اشتہارات چھپ جائیں گے, میں اس کو فائنل کر رہا ہوں, تو اشتہارات چھپ جائیں گے, آپ اس اشتہارات کو بھی ملاحظہ فرمائیں, آپ کے دوست احباب اگر ذوق رکھتے ہیں اس میں تو یقیناً ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں اپنے بزرگوں کی طرف سے, تو ان کو بھی آپ لے کر آئیں تاکہ یہ صحیح حقائق ان تک پہنچ سکے, اور انشاءاللہ عاشورے کے دن ظہر کی نماز کے بعد بھی اسی کی ایک شق انشاءاللہ فضائل امام علی مقام یا کربلا کے حوالے سے انشاءاللہ ہم پیش کریں گے, تو یہ پورے پانچ درس بن جاتے ہیں. مقصود اور مطلوب اس کا صرف ہے دین کی آگاہی, کوئی جگہ کا قبضہ نہیں ہے. ورنہ ہمیں تو باہر سے بھی لوگ کہتے ہیں جی آپ یہاں پر آ کے 10 روزہ پروگرام کریں, کوئی کہتا ہے جی 15,000 پروگرام ہے, اتنے پیسے لے لیں جو آپ کہتے ہیں وہ لے لیں. تو مقصد اور مراد یہ ہے کہ بندہ جہاں پر ہوتا ہے پہلے اپنے مرکز پر کام کریں اور اپنے لوگوں پر کام کریں. اور کام کرنے کی ضرورت بھی یہ ہوتی ہے کہ جو ضروری مسائل ہوتے ہیں اس کو زیر بحث لائے. میں بہت ہی آسان کرتا تو ایک ہی فضائل اہل بیت کی حدیث لیتا اور چاروں دن چلاتا رہتا اور آپ بات کرتے رہتے, لیکن یہ آپ کے وقت کے ساتھ ظلم ہوتا اور یہ آپ کے مقام کے ساتھ ظلم ہوتا اور اس منصب کے ساتھ ظلم ہوتا. ہم اس منصب کا حق نہیں ادا کر سکتے اور نہ کوئی ہم کوئی بڑائی اور گپ مار رہے ہیں. تو حدیث نعمت کے لیے بات عرض کر رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے سب لکھا ہے, یہ کوئی ہمارا کوئی علمی معیار نہیں جو میں آپ کو کوئی متاثر کر رہا ہوں, ایسی بات نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے سب اس پر کام کیا ہے, بس ہم نے اس کو جمع کر کے آگے پہنچانا ہے. اور وہ بھی ایسا نہیں کہ منتشر ہے, وہ بھی جمعی ہے, لیکن اب ضرورت ہے کہ اس کو بیان کیا جائے, ضرورت ہے اس کو بیان کیا جائے. اور مجھے یہ نہیں کہ کوئی رات دن جاگنا پڑتا ہے, بہت محنت کرنی پڑتی ہے. ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے, بس اللہ توفیق دے کہ ہم اس کو پڑھیں, خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک پہنچیں, یہ اس کا مقصود اور مراد ہے. تو یہ انشاءاللہ العزیز میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بیانات انشاءاللہ ہوں گے جو میسج کے ذریعے اور دیگر چیزوں کے ذریعے آپ تک ضرور پہنچائے جائیں گے. اشتہارات کے ذریعے بھی آپ دیکھ لیجیے گا, اگر آپ کے دوست احباب اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں, اگر ان کی طبیعت اس موضوع کے لیے چاہتی ہے تو وہ ضرور ہمارے ساتھ اس میں شریک ہو جائیں. تو میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا آج یوم ہے, تو صرف ایک حدیث پاک یہاں پر عرض کرنا چاہ رہا تھا. آپ کی ذات بابرکات سے فیض اور آپ کی روح مبارک سے استفاضہ کرنے کے لیے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن وقاص کو کہا کہ اپنا مال تو صدقہ نہ کر, اپنے بچوں کو تو غنی چھوڑ. جب تو اپنے بچوں کو غنی چھوڑے گا تو تیرے بچے کسی سے کچھ مانگیں گے نہیں. تو جو تو اپنے بچوں کے لیے چھوڑ رہا ہے تو یہ جو دے رہا ہے یہ بھی اجر ہے نا, تو جو تو ان کے لیے چھوڑ رہا ہے وہ بھی تو اجر ہے. یہاں تک کہ تو اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ جو چھوڑ جائے گا وہ بھی تو اجر ہے. مسلم امام احمد میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہیں گئے تو حضور کی خدمت میں نذرانے پیش کیے جاتے تھے, کوئی روپے کی درہم کی صورت میں, کوئی سونے کی صورت میں, کوئی اونٹ کی صورت میں, جو صحابی جس طرح چاہتا بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ پیش کرنا, یہ پیش کیا جاتا تھا. اور یہ روایت ہمیشہ سے رہی ہے, یہ آج ہمارے وہاں مفقود ہو گئی ہے. ورنہ آج بھی آپ دیکھیں ہمارے گھر کوئی بڑے بزرگ آتے ہیں تو فوراً جاؤ ان کے ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ وہ آپ کی لالچ میں آتے ہیں, لیکن یہ ایک ادب و آداب کا طریقہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کی نظر کیا جاتا ہے, پیش کیا جاتا ہے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ آپ کی خدمت میں جب کسی نے کچھ پیش کیا, سرکار موجود تھے, آپ نے واپس کر دیا, لیا اور کہا یہ میری طرف سے تم رکھ لو, میری طرف سے تم رکھ لو. سرکار نے فرمایا نہیں, یہ خود رکھو تم, نہیں دو اس کو. یعنی جب تحفہ دیا گیا تو تحفہ انہوں نے قبول کیا, قبول کر کے فوراً کو کہا کہ تم رکھ لو, یہ صدقہ ہے, یہ تم لے جاؤ. بس میں نے قبول کر لیا اور لے جاؤ. بعض لوگوں نے آپ جی میں نے قبول کیا دے دیا, سرکار نے روکا ان کو, فرمایا رک جاؤ نہیں دینا ہے اور اپنے پاس ہی رکھو. حضرت عمر نے اس کی حضور اس کی وجہ فرمایا اس کو اپنے پاس رکھو, تھوڑی دیر کے بعد تمہیں خود سمجھ میں آئے گا کہ اپنے بچوں کے لیے خرچ کرنا ہے یا کسی دوسرے کو دینا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصت کے پہلو کے حوالے سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحمت فرمائی ہے. جہاں پر مال کو وبال کہا گیا ہے وہاں مال کو نعمت بھی کہا گیا ہے. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام سی شخصیت نہیں ہے, محدثین کے بھی امام ہیں, فقہا کے بھی امام ہیں, صوفیہ کے بھی امام ہیں. مشکات کے اندر موجود ہے کہ جب آپ کا خادم آپ کی چیزیں بیچ کر پیسے لا کر دیتا تو آپ اس نوٹ کو لے کر چوم لیا کرتے تھے, اس سکوں کو چوم لیا کرتے. تو اس نے پوچھا حضرت یہ کیوں, فرمائی اللہ کی بڑی نعمت ہے, اگر یہ نہیں ہوتا تو میں کسی سیٹ کے ہاتھ کا رومال بنا ہوتا اور مجھ سے کہتا کہ ملا جی ایسی فتوا دو اور ایسی بات کرو اور میرے پیٹ میں درد ہو گیا تو میرے بنگلے کی گھنٹی بجاؤ, آج میری بیٹی بچے کی ختنہ ہے تو تم سب کچھ چھوڑ کے یہاں پر آ جاؤ. تو فرمایا کہ آج جو میرے اندر استغنا ہے اور میں حق بول رہا ہوں اور تمہارے سامنے بات پہنچا رہا ہوں, تو یہ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے. تو اس کو دین کی خدمت کے لیے اگر قبول کیا جائے تو یقیناً اس سے کہ بالکل بیزاری ہو اس طرح چھوڑنا, تو یہ طبیعتوں کے اعتبار سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جو اپنا سارا مال راہ خدا کے اندر خرچ کر دیتے ہیں, اور سعد بن وقاص ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سارا مال خرچ کرنے نہیں دیتے, بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے حضور فرماتے ہیں صدقہ اتنا کرو جو تمہارے پاس بھی کچھ بچے, اتنا نہ کر دو کہ تمہیں پھر خود کسی سے مانگنا پڑ جائے. تو طبیعتوں میں دو قسمیں ہیں, ایک عظیمت کو چاہتی ہے, ایک رخصت کو چاہتی ہے. سیدنا صدیق اکبر کی وہ طبیعت ہے کہ سب کچھ دے دیتے ہیں تو ان کو سکون ہوتا, کچھ پاس ہوتا ہے تو طبیعت بے چین ہوتی ہے، تو جیسی طبیعت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے ویسی بشارت مرحمت فرمائی. اب سعد بن وقاص کو حضور نے یہ حکم مرحمت فرمانے کے بعد، سعد اس بات سے مطمئن ہوئے اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ حضور میں پیچھے تو نہیں رہ جاؤں گا، آپ جا رہے ہیں یعنی میری موت تو واقع نہیں ہو جائے گی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر راز کے پردے اٹھائے، فرمایا صاحب تو کیوں گھبراتا ہے، تیرے ہاتھ پر تو اللہ نے بڑی بڑی فتوحاتیں لکھی ہوئی ہیں اور وہ ہونی ہے سیدنا فاروق اعظم کے دور میں. سیدنا فاروق اعظم کے دور میں، فرمایا تو گھبراتا کیوں ہے، تو ہمارے ساتھ چلے گا اور خدا نے تیرے ہاتھ پر بڑی بڑی فتوحات لکھی ہے تو اسلام کا بڑا فاتح ہوگا. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام چرچ کرنے لگے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے. سرکار نے دعا فرمائی، یا اللہ میرے صحابی کی ہجرت کو تو قبول فرما دے اور اس کو اپنی ایڑیوں کے بل دوبارہ نہ لوٹانا بلکہ اس کو فتح اور کامیابی کے ساتھ لوٹانا. اس صحابی کی مکمل عیادت کرنے کے بعد سرکار نے ایک صحابی کو کہا کہ اس کو ان کی خدمت وغیرہ کرو اور میں روانہ ہو رہا ہوں، فلاں جگہ پر ہم رکھیں گے روحا کے مقام پر، وہاں پر تم آ گئے تو آ جانا، ورنہ مقام ذوالحلیفہ پر تو میں رات رکھوں گا اور اس کے بعد میں مدینہ منورہ میں داخل ہوں گا، تو جہاں تک ہو تم جب ان کی طبیعت رات کی طرف آئے تو تم ان کو لے کر آ جانا. چند صحابہ کو ان کی خدمت کے لیے چھوڑا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے. مقام روحا پر حضور پہنچے تو دیکھا کہ چند افراد جو ہے وہ مجمع لگائے بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ سواریاں بھی ہیں. سرکار نے انہیں سلام کیا تو وہ دوڑے دوڑے آئے، وہ مسلمان ہی تھے. سرکار کی خدمت میں آئے تو اس میں سے خاتون نے، شرعی مسئلہ بھی وہاں پر واضح ہوا کیونکہ ایمان ہے قال مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی، سرکار جو ارشاد فرماتے ہیں جیسے چلتے ہیں سب شریعت بنتی ہے. تو اس خاتون نے اپنے چھوٹے بچے کو اپنی گود میں اٹھایا، کہا حضور میں اس کو حج پر لے گئی تھی، تو کیا اس کا حج ہو گیا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حج نہ ہوا، یہ حج اس پر نہ ہوا، ہاں اس کو تو لے گئی ہے، بہت بڑی سعادت تو نے پائی. یہ کہہ کر جب قافلہ وہاں سے رات گزارنے کے بعد روانہ ہوا، ذوالحلیفہ جو مدینہ منورہ کا میقات ہے جہاں سے حضور روانہ ہوئے تھے، جہاں صدیق اکبر کے گھر بیٹا محمد پیدا ہوا تھا، اسی جگہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وادی عقیق، بیر علی اور ذوالحلیفہ کئی ناموں سے اسے یاد کیا جاتا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت وہاں پر پہنچے اور حکیمانہ جملہ ارشاد فرمایا. اب مدینہ بالکل قریب ہے ذوالحلیفہ سے، جس طرح کے دیکھیے جب میں آنے کے وقت آپ کو سفر عرض کر رہا تھا تو سرکار نے ظہر مسجد نبوی میں پڑی تھی اور عصر میں حضور پہنچ گئے تھے ذوالحلیفہ، تو یہ دو ڈھائی تین گھنٹے کا پیدل راستہ تھا جو پہنچے. تو اب رات کو جب مقام ذوالحلیفہ بیر علی وادی عقیق پہ حضور پہنچ چکے ہیں تو صحابہ کو جلدی تھی کہ گھر چلے جائیں، تو سرکار نے فرمایا کہ خبردار رات کے وقت کوئی اپنے گھر نہیں جائے گا اور اپنے گھر والوں کو تنگ نہیں کرے گا، یا رات کو سکون سے نیند کرو، آرام کرو، صبح فجر یہیں پڑھیں گے، ہم فجر پڑھ کے یہاں سے روانہ ہوں. تو یہ تربیت امت کے لیے مرحمت فرما رہے ہیں اور گھر کے آداب بھی حضور علیہ السلام مرحمت فرما رہے ہیں. فرمائیے رات کے وقت کوئی اپنے گھر میں آدھم کے ایسا نہ کرنا، رات کو یہیں پر رکو اور یہیں پر رک کر ہم رات یہیں پر گزاریں گے اور رات گزار کر صبح فجر کی نماز پڑھ کر ہم روانہ ہو جائیں گے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام ذوالحلیفہ پر یہ تین دفعہ یہ جملے ارشاد فرمائے. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوات سے لوٹتے یا کسی سفر سے لوٹتے تو مقام ثنیۃ الوداع پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتے یا فد فد مقام ایک اسی کے قریب ہے وہاں پر حضور پہنچتے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارکہ سے یاد مدینہ میں یہ جملے نکلا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک و یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک ولہ الحمد، اسی کی بادشاہی ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے، یحیی و یمیت، وہی زندہ ہے زندہ رکھتا ہے، وہی مارتا ہے، وہو لا یموت، اور اسے موت کبھی نہیں آئی، بیدہ الخیر، اور تمام خیر و برکت اسی کے دست قدرت میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر ممکن ہر شے پر قادر ہے، آئیبونا تائیبونا عابدونا ساجدونا لربنا حامدونا، آئیبونا ہم پلٹ آنے والے ہیں، تائیبونا ہم لوٹ آنے والے ہیں، عابدونا ہم عبادت کرنے والے ہیں، ساجدونا ہم سجدہ کرنے والے ہیں، لربنا حامدونا اپنے رب کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں، صدق اللہ وعدہ، اللہ نے اپنے وعدے کو سچ کر فرمایا، ونصر عبدہ اور اپنے بندے کی مدد فرمائی، وحزم الاحزاب وحدہ اور تنہا ہی دشمنان اسلام کو رب کریم کی قدرت نے پچھاڑ دیا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے ہوا کرتے تھے جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ لوٹتے تھے، دعا دوبارہ سن لیجئے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون۔ کتنے مبارک جملے ہیں۔ صدق اللہ وحدہ ونصر عبدہ وہضم الاحزاب وحدہ۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ جملے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی میدان میں پہنچے جہاں پر مدینہ منورہ کی عمارتیں نظر آ رہی تھیں، اور اپنی سواری کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تیز فرمایا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ورود مسعود مدینہ منورہ کے اندر ہوا۔ وقت مکمل ہو گیا، لہٰذا میں آج اپنے درس کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ مدینہ منورہ میں صحابہ اکرام نے کس طریقے سے استقبال فرمایا، اور مدینہ منورہ میں دیگر اور مہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح پیش فرمائی۔ حضرت زید اسامہ بن زید کا ایک واقعہ میں نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت پیش کیا تھا، اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ آنے والے درس میں عرض کر دوں گا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کی طرف دوبارہ روانہ کیا تھا، اور وہاں سے مال غنیمت لوٹی تھی، اور وہاں سے مال غنیمت کو لوٹایا گیا تھا۔ اور اس میں خاص طور پر ایک جگہ جو پیچھے رہ جاتی اس کو میں نے خود چھوڑا ہے، وہاں شریف بحث سے خلافت کی غدیر خم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حجۃ الوداع سے لوٹتے ہیں تو مدینہ منورہ سے قریب ایک جگہ آتی ہے غدیر خم، اور وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تعریف میں چند جملے ارشاد فرمائے ہیں۔ وہ جملے حضرت مولا علی کی تعریف میں تھے، بعض لوگ اس سے غلط استدلال کرتے ہیں، اہل سنت کا کیا نظریہ ہے؟ انشاءاللہ وہ آنے والے درس میں میں تفصیل کے ساتھ اپنے گوشوں کو اس کے تمام گوشوں کو واضح کروں گا۔ آج صرف سفر یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ ورود مسعود ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے بہرمند ہونے کی توفیق محمد فرمائے، اور اس کے آثار و تعلیمات سے اللہ رب العالمین ہمیں روح شناس کرائے، اور ہمارے قلب و جگر کو اللہ رب العالمین منور و مستنیر فرمائے۔ گنبد خضرا کا پاکی سے تصور کر لیجئے، سر کی آنکھوں کو بند کر لیجئے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمین شریفین کا کہ سبز جالیوں کو تصور کیجئے، باب جبریل سے اپنے آپ کو موجود پائیے، باب جبریل سے کے سامنے ہری جالیاں، اور پھر اپنے آپ کو قدمین کی طرف اپنی روح کو لے کر پہنچیے۔ باغ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ان تمام واقعات جس کو آپ نے تسلسل کے ساتھ سنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ورود مسعود اور مدینہ منورہ میں آنا، اور عرفات اور مزدلفہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات اور معمولات مبارکہ جو آپ نے سنے، ان تمام کو اپنے ذہنوں میں حاضر کر لیجئے، اور بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حضوری کا ثبوت دیتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب میں آپ کی تعریف اور توصیف کے لیے سلام عقیدت کو پیش کیجئے۔ محمد سید الکونین والثقلین والفرید قین من عرب ومن عجم مولایا دائما ابدا على حبيب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنے ایمان کو بیان کیجئے، جو حضرت امام بصری نے رضی اللہ تعالی عنہ نے عقیدہ نبوت کے حوالے سے بہت خوبصورت تعبیر بیان کی ہے۔ فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم مولایا الہ العالمین، تمام کی حاضری کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین، تمام کی قلبی جائز مرادیں، تمنائیں، آرزوئیں، التجائیں، جائز خواہشات، جائز مرادیں، جائز نیتوں کو اولائے کریم تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پاکیزہ سیرت مبارکہ کے وسیلے سے اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ دے، اور جو من مانی جائز مرادیں ہیں مولا کریم وہ اپنے فضل سے عطا فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ متوسطانہ انداز کے اندر، دھیمے انداز میں، بیک زبان ہو کر توبہ کی کامل نیت کرتے ہوئے مل کر محض اللہ کی رضا کے لیے کلمہ توحید کو پڑھ لیجئے، دل سے شروع کر کے دل پر ختم کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد۔